देर साहब आ जाओ।
राय में ठीक
ये हंसके हमारे हंसके ज़माने के पुराने साथी में से, और जब ये माशाल्लाह कप्तान थे, लेफ्ट हैंड थे, उस हल्के में आए, इनका तारफ मैं करा दूँ पहले या खुद ही कराएं? पहले मैं कराऊँ? ये इधर आ जाए। इन्होंने मोटरसाइकिल रखा हुआ था और इनका काम था मटर गश्त करना, और अल्लाह ताला ने करम फरमाया, कबूल किया इनको शोर से करम रहम से, और माशाल्लाह हिम्मत की इन्होंने अल्लाह के फौज से, क्योंकि लंबा वाक्य बहुत उन्होंने करक भी सुनाया था, उधर हमें आज़ाद कश्मीर में शाहकोट में भी सुनाया था। मौसा साहब को हज़रत के एक दो वाक्य सुना दें, क्योंकि हज़रत के ज़माने के हैं, बरकत के लिए हज़रत के ज़माने का वापस तो नहीं आ सकता, मगर थोड़ा बहुत ये उस्ताद हैं और पढ़ाने के बड़े माहिर हैं, और माशाल्लाह आजकल भी पढ़ा रहे हैं, और यहाँ बेशुमार शिगिर्द उनके बैठे हैं, यहाँ इस जमात में साथी जी बैठे हैं, बेशुमार शिगिर्द इनके बैठे हैं जो इनसे ज़ाहरी तालीम हासिल किए हुए हैं, उनमें जो है, और इनके जो पहले शिगिर्द में से एक शिगिर्द कर्न सलीम है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने कर्न सलीम को कबूल किया, और कर्न सलीम की बरकत से अल्लाह ताला बेशुमार फौजियों को अपना नाम नसीब किया, सारा क्रेडिट इनको जाता है माशाल्लाह। जी भाई जी,
क्रेडिट असल में हज़रत को जाता है सारा, क्योंकि हज़रत के शागिर्द थे मेजर हाशिम, जो बाद में कर्नल हुए, कैद के दौरान वो हज़रत के शागिर्द बने थे, तो उनके एक शागिर्द थे उस ज़माने में कैप्टन नसीम, फिर बाद में वो भी कर्नल हो गए, जब मुझे मिले तो मेजर थे, वो कर्नल हाशिम के शागिर्द थे। मेजर नसीम ने मुझे जब ज़िक्र की पहली दफ़ा दावत दी, तो मैंने उन्हें ये कहा कि उन्होंने उनका फिक्रा ये था कि जावेद तुम्हें अल्लाह पाक ने एक बड़ा कीमती दिल दिया है, इसको ज़ाया ना होने दो। मैंने कहा सर ये दिल तो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, ये जो रंग बिरंगे दुपट्टे और ये रंग बिरंगे कपड़े नज़र आते हैं, इनको देखना कैसे छोड़ दें। मजाक में मैंने उनकी बात टाल दी, अल्लाह माफ़ी दे, उस ज़माने में ज़माने जाहिलियत था और यही कैफियत थी। तो दूसरी दफ़ा जब उन्होंने मुझे दावत देने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें कहा, तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे ज़िक्र की दावत देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें कहा सर इन तेलों में तेल नहीं है, अब अपना वक्त ना ज़ाया करें। और बाद में जब फिर सोटे पड़े अल्लाह पाक की तरफ से, तो मैं उन्हीं के पास वापस गया कि दिल का सुकून नहीं है, तो बताएं दिल का सुकून कैसे हासिल होता है। तो उन्होंने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के ज़िक्र में। फिर ज़िक्र शुरू किया, कुछ टूटा फूटा, तो कुछ अरसा ज़िक्र करने के बाद केलियाँ वाली मस्जिद थी यहाँ राजा बाज़ार में कमेटी चौक के पास, तो हज़रत तशरीफ़ लाए वहाँ पे
सालपुर से,
और हज़रत का तारफ मेजर नसीम साहब ने, कर्नल नसीम साहब ने कुछ बड़े ही अजीब और प्यारे अल्फाज में किया, जो हमेशा याद रहेगा कि असल में इनसे पहले एक साथी थे कारी आशिक इलाही साहब, वो आए थे और उन्होंने कोई बयान किया था ज़िक्र फ़िक्र के बारे में, तो उन्होंने सारी मिसालें कोई कसरत की और कोई एक्सरसाइज और वर्जिश की और इस तरह की दी थी, जो को मुझे बात पसंद नहीं आई थी। तो जब उनका उस दफ़ा का ज़िक्र ख़त्म हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा मेरे नसीम ने कि क्यों भाई को बात पसंद आई या नहीं, तो मैंने कहा सर इट डिड नॉट क्लिक, इसका मतलब है कि कोई बात बनी नहीं, तर्जमा ये है। तो काफ़ी समझदार थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और भी साथी हैं अभी आएंगे इंशाल्लाह, और बुज़ुर्ग आएंगे तो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। तो हज़रत का प्रोग्राम था आने का, वो उन्हें पहले से पता चला, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि एक ऐसी हस्ती तशरीफ़ ला रही हैं जिनकी आँखों से हया टपकती है, उन्होंने कभी फिल्म नहीं देखी, उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पिया, और उनकी ज़बान से कभी किसी ने गाली नहीं सुनी। تو وہ بزرگ ہستی تشریف لا رہے ہیں تو تم وہ والا ذکر مس نہ کرنا، ضرور آنا. تو الحمدللہ وہ عید سے تیسرا دن تھا شاید،
1976 کی بات،
1976 میں رمضان شریف ختم ہوا، اور جس دن رمضان شریف سے تین دن پہلے، جیسے حاجی انور صاحب بتاتے ہیں، یہ تو اعتکاف بیٹھ کے انہوں نے داڑھی شیو کی تھی، مجھے کو بخار چڑھ گیا تھا، ذکر میں نے رمضان کے دوران پورا مہینہ ذکر کیا. تو جس دن عید تھی اسے کو دو دن یا تین دن پہلے مجھے بخار چڑھا اور میں شیو نہ کر سکا. ہم فوجیوں کو حکم یہ ہوتا ہے کہ روز شیو کرنی ہے، صبح چیک ہوتا ہے کہ شیو کی ہے کہ نہیں کی. تو وہ تین چار دن کی جو بیماری کی وجہ سے بڑی ہوئی تھی، کہ سیکنڈ کوارٹر تھا، گھر میں تھا، وہ میں نے شیو کر دی تھی. اللہ معافی دے، خیال ہی نہیں تھا اس وقت کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. تو حضرت جب تشریف لائے تو حضرت سے شروع میں ہی میجر نسیم نے تعارف کرایا کرنل رشید بنگش کا، جو جنہوں نے میجر عبدالغفار صاحب کو ذکر پہ لگایا. انہوں نے کوئی مجھ سے مہینہ دو مہینے پہلے ذکر شروع کیا تھا اور انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی ذکر کی برکت سے. انہوں نے تعارف کرایا حضرت سے کہ حضرت انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے. تو حضرت بڑے خوش ہوئے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا. حضرت نے پھر داڑھی کی فضیلت کے اوپر بات کی، اور وہ پوری تقریر مجھے یاد ہے. اس میں سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ آج کل کے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں میری سنت پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے کانٹوں پہ چلنا ہے، جیسے انگاروں پر چلنا ہے. اس زمانے میں جو میری ایک سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے. اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم، وہ صحابہ وہ شہید بھی اس دور کے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تم میں سے شہید ہیں اتنا انہیں اجر ملے. امتی امتی ہی رہتا ہے، صحابی کا درجہ جو ہے وہ تمام اولیاء کرام سے بھی بلند ہے، ادنا سے ادنا صحابی جو. یہ پھر درجات حضرت نے بیان فرمائے، پوری وہ پورا بیان ہے اس کا. اس کے بعد جب ذکر کیا تو کوئی ایسی عجیب وہ کیفیت تھی ذکر کی، اور ایسا عجیب اثر تھا اس بیان کا کہ میں جب باہر نکلا تو وہ موٹر سائیکل جس پہ میں آوارہ گردیاں کرتا تھا اور فلمیں دیکھتا تھا اور سینماؤں کے چکر لگاتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ معافی دے، کرتوت تھے، اسی موٹر سائیکل کو میں نے کک ماری ہے. تو ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ، یہ جو تھوڑی سی بڑی ہوئی داڑھی ہے نا، جو شیو صبح سے شام تک بندہ نہ کرے تو شام کو تھوڑی سی تو کچھ تو بال بڑھ جاتے ہیں، کہ یا اللہ یہ جو تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے نا، اسی کو قبول فرمانے. رستے میں اگر میں مر گیا تو میں تو یہی عرض کروں گا، یا اللہ کہ اتنی مہلت دی تھی تو نے. اور اس بات پہ وہ ذکر کی کیفیت تھی، وہ کوئی برکات تھی ذکر کی، حضرت کے بیان کی، کہ میری چیخیں نکل گئی ہیں اور میں اتنا رویا ہوں، دھاڑے مار مار کے روتا جا رہا ہوں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گھر کی طرف جا. وہ جو 100 شہیدوں کا ثواب ہے الحمدللہ، اس میں حضرت پورے کے پورے شریک ہیں. حضرت کے صدقے سے مجھے وہ ثواب ملا. اور پھر وہ دن اور آج کا دن، بڑی بڑی مخالفتیں بھی ہوئیں، بڑی بڑی لوگوں نے پریشرائز بھی کیا. جو ہمارے سینئر ہوتے ہیں، ایک جرنیل تھا، اس نے کہا کہ تمہاری داڑھی قانون کے مطابق نہیں ہے. قانون یہ تھا کہ یہاں سے چار انگل، یہ جو ہونٹ ہے نا نیچے والا، اس سے بھائی چار انگل ہوگی داڑھی جو ہے، 4 fingers from under lip. جو ہمارا فوجی قانون تھا وہ یہ کہتا تھا کہ داڑھی 4 fingers from under lip ہوگی. تو جرنیل مجھے کہتا ہے تمہاری داڑھی جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. میں دفتر میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور حضرت کی جوتیوں کے صدقے اور جو تربیت میری ہوئی تھی اس کے صدقے مجھے اتنی اللہ پاک نے ہمت عطا فرمائی کہ میں نے اس جرنیل کو کہا، میں کپتان تھا اس زمانے میں، میں نے کہا یہ تمہارا قانون جو ہے نا وہ یو بیٹر چینج یور ریگولیشنس. کہتا ہے یہ تو تمہاری داڑھی ریگولیشن کے مطابق نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے. میں نے کہا اپنا قانون بدلی کر لو. وہ جیسے کرسی کے اوپر وہ فرعون کی طرح نا کیوں چینج کر لے. میں نے کہا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ داڑھی جو ہے وہ بڑھاؤ، اس کی کوئی حد نہیں ہے. کہتا ہے کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں کتاب بخاری ابو داؤد مسلم کوئی تمہیں چاہیے حدیث کی کتاب ہے تو میں دکھا سکتا ہوں. وہ پھر میں نے اس کو دکھائی, وہ کتاب پیش کی, اس کو پیش کی گئی, میں نے اس کے نیچے جو کرنل تھا اس کو دی, اس نے اس کو پیش کی. انہوں نے کوئی اتنا لمبا لیٹر بنا کے جی ایس یو کو بھیجا کہ اس افسر کا بتاؤ کہ اس کا ہم کیا کریں. 6 مہینے کے بعد الحمدللہ وہ قانون تبدیل ہو گیا. تو یہ بھی جو ثواب ہے سارے کا سارا یہ بھی حضرت کو جاتا ہے. وہ قانون مجھے پھر سن 99 میں آگے مجھے پتا چلا کہ وہ قانون تبدیل ہوا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. وہ اے آر آئی پوری اس زمانے کی, پھر وہ جو میرے خلاف لیٹر لکھ کے بھیجا تھا جرنیل نے, اس لیٹر کے صدقے وہ قانون ہی بدلی ہو. اور قانون ایسا بدلی ہوا کہ آج جتنے بھی ماشاء اللہ فوج میں داڑیاں ہیں وہ 4 فنگرز فرام دی چن ہیں, ابھی ٹھوڑی سے 4 انگل نیچے, اور وہ تینوں فورسز میں ہے. صرف آرمی میں نہیں ہے, آرمی ایئر فورس نیوی تینوں کو یہ قانون جو ہے وہ اس میں آ چکا ہے کہ اب داڑھی جو ہے 4 انگل تھوڑی سے ہوگی, جو کہ ایک قبضہ بنتی ہے, ایک مٹھ بنتی ہے. میں نے تو اسے یہ کہا تھا کہ کوئی حد نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ, کوئی داڑھی کی حد نہیں. تو یہ اللہ پاک کے ذکر کی, اللہ پاک کے نام کی برکات سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. بندے کے اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, بندہ کیا چیز ہے, اس کی کیا ہستی ہے, گندے پانی سے پیدا ہوا ہے, گندے پیشاب کے رستے سے نکلا ہے, اور ہر وقت گندگی کے ٹوکرے اٹھا کے پھرتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہے, اور حضرت بیگ صاحب جیسی ہستیوں کی جوتیوں کے صدقے, حضرت شکر مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کے صدقے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں, بندے کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے. تو دو باتیں جو حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے دل میں کافی عرصے سے ہیں, وہ عرض کرنا چاہوں گا. اس کا مقصد جو ہے وہ اس سلسلے کی عظمت کا بیان کرنا ہے, اس سے کوئی اور بڑائی یا اور کوئی چیز یا کشف یا اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے. اس سے یہ مقصود ہے کہ یہ سلسلہ کتنا قوی ہے اور کتنا عظیم سلسلہ ہے جس میں اللہ پاک نے ہمیں جوڑ دیا ہے. پتہ نہیں, میں تو حقیقت جانے کئی دفعہ میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تجھے اللہ پاک کل بتا فرماتا, تیری حیثیت کیا تھی اور تیرے کرتوت کیا تھے. اللہ پاک نے تجھے قلب دے دیا اور اس کے بعد لطائف دے دیے, اس کے بعد منازل عطا فرمائیں, اور حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی بیعت کروا دی. تیرے اندر ہے کیا, تھا کیا تیرے اندر, اور اب بھی کیا ہے, کس چیز کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سلسلہ اتنا قوی ہے کہ اس میں جڑا ہوا بندہ اگر خلوص کے ساتھ جڑ جائے, خلوص نہیں بھی ہے تو خلوص آ جائے گا, خلوص نہیں بھی ہے خلوص آ جائے گا, جڑا رہے منسلک رہے. تو یہ سلسلے کی قوت ہے اور طاقت ہے جو بندے کو ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے. میں شروع میں ہلکے میں آیا سن 76 میں, تو میرے گاؤں میں 2 بھائی تھے جو پہلے سے ذکر سے متعارف تھے اور حضرت کے خدمتگاروں میں سے بھی تھے. ہمارے وہ ہمسائے تھے, مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں تھا, نہ بعد میں وہ زیادہ چلے تو نہیں سلسلے میں, لیکن انہوں نے جماعت کے بارے میں کافی مشہور کیا ہوا تھا گاؤں میں کہ کشف ہوتا ہے, کشف القبور ہوتا ہے, اور فلانا گدھے کی شکل میں پڑا ہوا ہے قبر کے اندر, اور فلانا جو ہے وہ ریچھ کی شکل میں پڑا ہوا ہے, فلانا اس طرح ہے. تو وہ بتاتے رہتے تھے لوگوں کو, لوگوں کو کچھ اندازہ تھا. تو میری امی کو کسی طرح سے پتا تھا کہ جی یہ لوگ کشف القبور میں اور مردوں کے ساتھ وہ باتیں کر سکتے ہیں اور کوئی دیکھ سکتے ہیں. جب انہیں پتہ چلا کہ میں سلسلے میں آیا ہوں امی کو, تو انہوں نے مجھے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ بھائی میرے ابا جان ہیں میرے والد صاحب, تمہارے نانا جان, کبھی بیٹا ان کا پتہ کرنا تھا کہ ان کی کیا حالت ہے. اب مجھے اور تو کوئی تھا نہیں جس سے میں پوچھتا. مولوی سلمان صاحب اس زمانے میں بڑے تیز صاحب کشف مشہور تھے, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیوں میری ان کے ساتھ کوئی وہ اٹیچمنٹ نہیں تھی, کوئی ان کے ساتھ میری ریپو جس کو کہتے ہیں نا, وہ نہیں تھا کہ میں ان سے کوئی بات چیت کر سکتا. مفتی غلام سمدانی صاحب تھے, وہ بڑی بہت ہی پیاری شخصیت, اب بھی ان کا چہرہ دیکھیں نا, ان کی مسکراہٹ والا چہرہ جو ہے مجھے ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. ایسے ہر وقت مسکراتے رہتے تھے, بہت شفیق تھے, بہت ہی شفیق. تو ایک دفعہ ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی میری امی جان پوچھتی ہیں نانا جان کا کیا حال ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی قبر کا خیال کرو, کہاں ہے ان کی قبر. میں نے خیال کیا تو فرماتے ہیں حکا پیتے تھے. میں نے کہا جی حضرت حکا پیتے تھے, کہ وہ حکا دکھایا گیا ہے ان کی قبر کے اندر, دھوں دیا جا رہا ہے حکے. یہ جو سگریٹ پیتے ہیں نا, سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے, وہ جو دھواں دوسروں کے ناک میں گھسیڑتے ہیں وہ قبر میں ان کے نتنوں میں گھسیڑا جاتا ہے. وہ تو بڑی سخت گرفت میں ہے, وہ تو ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. میں نے عرض کی حضرت پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ 70,000 کلمہ پڑھ کے امی کو کون کو بخشیں. میں نے آ کے امی جان کو بتا دیا. حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے ہے کہ 70,000 دفعہ کلمہ جو ہے وہ پڑھ کے بخشیں. تو امید ہے
حدیث میں,
حدیث شریف میں میں حضرت سے شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوں, یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ پڑھ کے بخش دیں, امید ہے عذاب میں کمی ہو جائے گی. تو میں نے امی کو کہا, امی نے بھی پڑھا, ابا جان نے بھی پڑھا, ان کو بخشا ثواب. بعد میں پھر میں اگلے اجتماع پہ پھر گئی, ملاقات ہوئی مفتی صاحب سے, میں نے پھر پوچھا, کیونکہ امی بار بار کریتی تھیں کہ پتہ کرو اب کیا حال ہے.
باپ باپ ہو گیا.
تو وہ پھر میں نے پوچھا مفتی صاحب سے, تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی معاملات کی پکڑ لگتی ہے, کوئی دکان تو نہیں کرتے تھے. میں نے کہا جی ہاں, وہ حوالدار ریٹائر تھے, اس کے بعد انہوں نے دکان بنا لی تھی اور وہ گڑ اور چینی اور یہ چیزیں بیچتے. فرمایا کہ اس کی پکڑ. پھر کیا کریں جی, اور کلمہ پڑھ کے بخشو ان کو. اور کلمہ پڑھ کے بخشا. پھر پوچھا, انہوں نے فرمایا ابھی بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی کوئی باتوں میں بات ہوئی, حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میں نے کوئی بات بتائی کہ جی کب مردے کو فیض دیا بھی جا سکتا ہے, مردے سے فیض لیا بھی جا سکتا ہے. سلسلے میں شروع شروع میں یہ باتیں جیسے سمجھ تھی اس طرح کی میں نے کو امی سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تو پھر میرے ابے کو ذکر کیوں نہیں کراتا, میرے ابا جی اب نانا کو ذکر کرانا, چل میرے ساتھ. وہ پکڑ کے لے گئی مجھے ان کی قبر پہ بٹھا دیا نانے, چل ذکر کرا نانے. اس زمانے میں میں ملتان میں تھا اور حضرت نے بالا منازل کرانے کی بھی مجھے اجازت دی تھی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے انہیں لطائف کرایا, جیسے مفتی صاحب نے, مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جی ایسے لطائف کرا سکتے ہیں مردے کو, یہ طریقہ ہے. میں نے اس طریقے کے مطابق, نہ مجھے اس وقت نظر آتا تھا نہ مجھے آپ کوئی کشف ہے, اللہ پاک نے وہ چینل جو ہے مجھے اس آزمائش میں نہیں ڈالا ہوا شکر الحمدللہ, لیکن میں نے جیسے انہوں نے بتایا تھا ویسے خیال کر کے میں نے نانا جان کو ذکر کرا دیا اور پھر ان کو پکڑ کے میں نے عادیت بھی کرا دی. اب اگلی دفعہ جب مفتی صاحب سے ملے ہیں تو میں نے پوچھا کہ حضرت اب میرے نانا جان کا کیا حال ہے, تو ایک دم میری طرف یوں دیکھ کر چونک کرنا, کہتے ہیں انہیں لطائف کیا کرائیں. اب مفتی صاحب کہاں بیٹھے ہیں, نانا کی قبر کدھر ہے, میں کدھر ہوں, ہیں لطائف کیا کرائیں دینا. پھر میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں تو ساڑی طرف اشارہ پہ کریں دین, تو سا کرائیں. میں کہ جی حضرت. فرمایا کہ وہ تو عادیت ہے بھی بہنے ان دفعہ ٹھہر دے نہیں, اتوں واپس آ بہنے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے. تو وہ اجتماع ایسا تھا کہ اس میں شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے. تو کچھ دیر کے بعد مجھے موقع ملا, میں نے حضرت سے عرض کی, میں نے کہا حضرت یہ مردے کو ذکر کرایا جا سکتا ہے, مردے سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے اور دیا جا سکتا ہے, یہ اس پہ کوئی حضرت, ایسے سوال کے انداز میں میں نے حضرت سے پوچھا کہ جی مردے کو ذکر کرا سکتے ہیں. تو حضرت نے یوں میری طرف اپنی وہ موٹی موٹی آنکھیں تھیں حضرت کی, ڈر لگتا تھا, دیکھا نہیں جاتا تھا حضرت کی طرف, اتنا وہ جلال تھا آپ کی آنکھوں میں. میری طرف یوں دیکھ کے نا فرماتے ہیں ہر کہیں نہ کرا چھوڑے, ہر کسی کو نہ کرا دیے لطائف, معاملات دیکھے کہ اس کے معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, اس کے معاملات دیکھے کہ معاملات اس کے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, پھر اس کو ذکر کرایا اگر کرانا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی جا کے اپنے نانوں اور دادوں کو ذکر کرانا شروع کرا دیں. حضرت سے اجازت کے بغیر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے. حضرت سے اجازت لیں گے, اس کے بعد اجازت دیں تو تب ہے. تو یہ اس سلسلے کی قوت تھی کہ میں ایک حقیر فقیر سا عام سا ساتھی, بالکل عام سا ساتھی, میں میرے اندر کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, میں نے ایسے ہی ذکر کرا دیا اور مجھے نظر بھی نہیں آتا, نہ مجھے پتا تھا نہ مجھے سمجھ تھی. میں نے جیسے مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ اس طرح مردے کو ذکر کراتے ہیں, میں نے اس طریقے کے مطابق ذکر کرا دیا اور وہ فائدہ پہنچ گیا. تو مردے کو اگر فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ہم زندوں کو فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟ لازمی پہنچتا ہے فائدہ, لیکن محنت بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی. دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ انتہائی شفقت فرماتے تھے جماعت کے ساتھ. جہاں بھی کہیں اجتماع ہوتا تھا حضرت ضرور تشریف لے جاتے تھے, اعتکاف ہوتا تھا حضرت ضرور تشریف لے جاتے تھے. حالانکہ اعتکاف پہلے چکوال میں ہوتا تھا پھر منارے میں ہوتا تھا, تو وہاں پہ حضرت تشریف لے گئے ایک اعتکاف پہ, اور مجھے بھی توفیق نصیب ہوئی, میں وہاں گیا, پہنچا. اعتکاف کی نیت سے گیا تھا لیکن کچھ معاملات ایسے بنے جن کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکا. لیکن یہ کہ حضرت کی معیت مجھے الحمدللہ نصیب ہوتی تھی. مسجد میں میں پابند نہیں تھا, جہاں حضرت قیام فرما تھے میں وہاں حضرت کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا. تو ایک حکیم صاحب تھے ملتان کے, بڑے تیز انکشافات اللہ پاک نے ان کے کھول دیے. حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ ان پہ بڑی شفقت فرماتے تھے, کیونکہ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں حضرت کو بتائیں جو بعد میں جھوٹ نکلیں, لیکن حضرت نے بہت زیادہ شفقت فرمائی ان پہ, ان کے انکشافات کھل گئے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس, ایک وہ حکیم صاحب تھے, ایک میں تھا, ایک ملک خدا بخش تھے حضرت جانتے ہیں ان کو, اور ایک چوتھا آدمی ہے وہ مجھے اس کا یاد نہیں ہے وہ کون تھا. تو وہ حکیم صاحب جو ہیں وہ حضرت سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت, یہ ایک طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس سمت سے کوئی ہستی ہیں جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ہاں, حضرت پیرانے پیر ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر ہیں. پھر فرمایا کہ ہاں ان کا ہاتھ پکڑ لو اور ان کو اوپر لے جاؤ, جہاں تک چلتے ہیں ان کو لے جاؤ ساتھ. تو انہوں نے, حکیم صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ حضرت وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ بس. وہاں پہ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جس شان اور تمکنت کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بالا منازل میں چلے ہیں, اس شان سے میں نے کسی اور کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہستی ہمارے شیخ تھے اور ہمارے شیخ ہیں. ان سے عالم برزخ کی کوئی ہستی, شاید ہی کوئی ہستی ایسی ہوگی جس نے فیض نہ حاصل کیا ہو. انہیں آگے چلانے والے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ, خاتم الاولیاء ہمارے شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ. جیسے انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, اولیاء کرام میں حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام. اتنی بڑی ہستی کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہو جائے اور پھر بھی فائدہ نہ ہو, بہت بڑی بدنصیبی کی بات. اور فائدہ کس شکل میں ہے؟ فائدہ اس میں نہیں ہے کہ ہمیں کشف ہو جائے, ہمیں فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں, ہمیں روحیں نظر آنی شروع ہو جائیں. مجھے جو اتنی مدت ہوگی سن 76 سے ہلکے میں آئے ہوئے, میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے تو انہی ساتھیوں کو جو صاحب کشف تھے, غلطی کھاتے ہوئے دیکھا ہے انہی ساتھیوں کو زیادہ تر جو صاحب کشف تھے. مولوی سلمان کے اتنے تیز انکشافات تھے کہ بیان سے باہر ہے, اور جب گرے ہیں تو ایسے ساتھی بتاتے تھے کہ گر رہے ہیں جیسے گوشت کی لوتھ جو ہے وہ اوپر سے گرتی ہے, اور کل بھی شاید سلامت لے کر نہیں جا سکے اس دنیا سے. یہ انکشافات کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کے لالچ میں بندہ کہے کہ جی مجھے یہ حاصل ہو جائے. فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے, نمازیں سیدھی ہو جائیں, عقائد درست ہو جائیں, آخرت کی فکر شروع ہو جائے, حرام حلال کی تمیز ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل جو ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے. عمل کرتے ہیں بہت سارے لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں, دل سے اور محبت سے جو عمل کرنا ہے وہ بات ہی اور ہے. وہ محبت جو ہے, وہ خلوص جو ہے, وہ اس ذکر و فکر سے پیدا ہوتا ہے, اور یہی فائدہ ہے اصل. تو آپ اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسی ہستی نے اپنے سلسلے میں کھینچ کے ڈالا. اکثر فرمایا کرتے تھے شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کہ تم سارے مرید کہاں ہو, تم تو مراد ہو. مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے شیخ کے پاس جاتا ہے, مراد وہ ہوتا ہے جو شیخ کھینچ لے جن کو, وہ ان کی توجہ اور ان کے انوارات. اور آج بھی وہی حضرت کی برکات سے کینیڈا اور امریکہ اور ملیشیا, اور حضرت پہلی دفعہ جب کینیڈا جانے چاہ رہے تھے یا ان کو انویٹیشن آئی تھی تو حضرت نے مجھ سے پوچھا, مجھ سے کیا پوچھا, مجھ سے بات ہوئی تو حضرت فرمانے لگے کہ میں یار کیا کرنا ہے جا کے کینیڈا. تو میں نے یہی عرض کی, میں نے کہا حضرت آپ ضرور جائیں, جہاں آپ کے قدم پڑیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ برکات جائیں گی. اور وہ الحمدللہ
انشاءاللہ
میں نے جو عرض کی تھی حضرت نے قبول فرمائی, تو صدقہ جاریہ میں میرا بھی حصہ ہے. بڑا لالچی ہوں, اس میں میرا بھی حصہ ہے انشاءاللہ. حضرت کی جوتیوں کے صدقے میں یہ سارے انعامات اور کمالات جو بھی حاصل ہیں ہیں, اور یہی سب سے بڑا کمال ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے 10 سال ناراض ہونے, 10 سال رہنے کے بعد ناراض ہو کے جانے لگا, تو حضرت نے بلایا کہ کیوں جا رہے ہو بھائی, کیا وجہ ہے؟ کہ حضرت میں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے جنید سے کوئی کام خلاف شریعت ہوتے دیکھا؟ نے کہا کہ نہیں حضرت میں نے کوئی ایسا کام نہیں دیکھا. تو فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت مانگتے ہیں؟ یہی سب سے بڑی کرامت. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قبول رکھے اور استقامت علی الدین نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب
فرمائے.
اور ان کے شفاعت کے بارے میں حضرت کا ایک فرمان مجھے یاد ہے, مسجد امینیہ میں حضرت نے تقریر کے دوران فرمایا تھا کہ اے دے رنگ برنگے کھڑونے, یہ جو انکشافات ہیں اے رنگ برنگے کھڑونے, کھلونے ہیں رنگ برنگے جو اللہ اپنے بندوں کے آگے ڈال دیتا ہے, اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ ان میں مصروف ہوتے ہیں یا میری طرف آتے ہیں. آزمائش. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق.
بارک اللہ فیک.